her ben bunu yalan yine böyle bir değil. Yani bu hologram şeyin lagatı ne? Yani چیزوں پہ برانڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز وہ سمجھے کہ اصلی ہے وہ نقالوں سے پوچھ کر بس کرو اس کو وہاں آوازیں جا رہی ہیں اثر لوگ کہیں گے کہ کیا ہے بعض لوگ دین کے خلاف سمجھتے ہیں ہنسنے اچھا کیا بے حیائی کے کاموں پہ نہیں ہنستے گناہ کے کام پہ نہیں ہنستے اور اللہ تعالیٰ غفلت میں نہیں ہنستے اللہ سے غفلت میں ہنسی مجرموں کی ہنسی ہے مجرمانہ ہنسی غفلت کی ہنسی ہے غفلت کی ہنسی مجرمانہ ہے اور جو ہنسی خدا تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہو یعنی کہ اس کی علامت کیا ہے کہ گناہ کے کام پہ نہ ہنسنا گناہ کی خوشی لعنت والی خوشی ہے تو گناہ سے بچتے ہوئے ہنس رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے اگر غافل ہوتا تو گناہ کی ہنسی ہنس رہا ہوتا گناہ کی ہنسی نہیں جائز اس کو خیال ہے کہ کہیں ہم حرام ہنسی نہ ہنسیں ہے نا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ غافل نہیں ہے اللہ سے غافل نہیں ہے بھائی وہاں کیا کرتے ہو سامنے آ کے بیٹھو ہاں ابا کے ساتھ بیٹھو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے کتنا سلجھا دیا دین کو تصوف کو دین کو سلجھا دیا کہ وہ ہنسی اب اگر خود ہی کتاب لے کر بیٹھ جائیں تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے مجنو ہو جائیں گے یہ پہلے کی باتیں اب کیسے سمجھ میں آ سکتی ہیں اور دوسرے کے تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا فیصلہ دیتے ہیں ہمارے سامنے کہاں پورا قرآن و حدیث ہے تو پٹک جاتا ہے یہی لوگ ہیں جو از خود قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر صحابہ کی تفسیر کو چھوڑ کر اپنی تفسیر انٹروڈیوس کراتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آپ بڑے عقل مند ہیں نعوذ باللہ گویا نبی سے بھی زیادہ بڑھ گئے صحابہ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ان کی سمجھ اور فہم کو چیلنج کرتے ہیں ہم ٹھیک ہیں وہ صحیح نہیں تھے نعوذ باللہ تعالیٰ اسی کو تفسیر بن رائے کہتے ہیں بھائی گمراہی کا راستہ ہے ایسے فتنوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نشاندہی فرمائی احادیث میں ہے کیسے لوگ آئیں گے جو اپنی عقل سے تفسیر پیش کریں گے قرآن و حدیث کی ان کی باتیں اچھی ہوں گی اچھے لوگوں کی باتیں کریں گے وہ یعنی باتیں تو کریں گے قرآن اور حدیث کی لیکن وہ گمراہی کا راستہ ہوگا گمراہی کی طرف لے جائیں گے یہی ہو رہا ہے خوب मोबाइलों से जो लोग बाज नहीं आते वो भटकते रहते हैं और खुदा न खास तो दोज़ख की घाटी में गिरने को है वो। अल्लाह ताला बचा ले। हाय लम्हात गफलत दिल के मेरे मुर्शिद महबूब सैयदी व सनदी मुर्शिदी मौलाई शेख उल अरब राजा मारिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह की मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह के अशआर हैं। हाय लम्हात गफलत दिल के आरज़ू मेरी खाक में मिलके आरज़ू मेरी खाक में मिलके लुत्फ़ लेती हसरत है राह में लेकिन रंज हसरत है राह में लेकिन लुत्फ शामिल है उनकी मंजिल के लुत्फ शामिल रंजे हसरत है राह में लेकिन लुत्फ शामिल है उनकी मंजिल के क्या कहूँ के क़ुर्ब का क्या कहूँ के क़ुर्ब का आलम कितने आलम है आलमे दिल के कितने आलम है आलमे दिल के क्या कहूँ के क़ुर्ब का फर्त लज़्ज़त से झूम जाता हूँ फर्त लज़्ज़त से झूम जाता हूँ कितनी खुशियाँ कितनी खुशियाँ है आपसे मिलके फर्त लज़्ज़त से झूम जाता خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، کتنی خوشیاں ہیں آپ سے مل کے، آرزو میری خاک میں مل کے لطف لیتی
جان ان
بل فدا کرو اقدر شکرو ہو گے ساتھ میں مل کے شکرو ہو گے ساتھ میں مل کے جان ان پر فدا حیات المسلمین سے آج ہم روح بست سویم یعنی 23ویں روح پڑھیں گے اور اس کا عنوان ہے صبر کرنا اور شکر کرنا. دو بڑی دولتیں ہیں یہ, اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور حدیث پاک میں اس کی دعا بھی آتی ہے, اللہم اجعلنی صبورم واجعلنی شکورم وجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرہ. یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے, اس دعا کو مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں دولتوں سے نوازے. حقیقت دین کی پوری حقیقت یہی ہے, صبر اور شکر ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو حالتیں پیش آتی ہیں, خواہ اختیاری ہوں خواہ غیر اختیاری ہوں, وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. یا تو طبیعت کے موافق ہوتی ہیں, ایسی حالت کو دل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا, یہ شکر ہے. دیکھیے ایسی حالت کو دل سے خود یعنی جو موافق حالت ہو گئی تو اچھی حالت, خوشگوار حالت. ایسی حالت کو دل سے خدا تعالیٰ کی نعمت سمجھنا یعنی اپنے اختیار سے نہیں کمایا, اپنا استحقاق نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی عطائے محض سمجھنا کہ بس ہمیں بلا استحقاق اللہ نے دے دیا ورنہ ہم اس کے اہل نہیں تھے. تو نعمت سمجھ کر اس پر خوش ہونا, چاہے کتنی ہی معمولی نعمت ہو, کتنی ہی معمولی چیز ہو, اس کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے. اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھنا کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے, اللہ نے ہمیں بڑی نعمت دے دی, ہم اس کے اہل نہیں تھے. اور اس کا پتہ جب چلتا ہے, جب نعمت چھنتی ہے نا, تب نانی یاد آ جاتی ہے, تب جو ہے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہم سے چھینی ہے. اور جب تک وہ نعمت ہوتی ہے عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی. تو اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھیں اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. ایک زبان سے زبانی شکر ہے اور ایک دل کا شکر ہے. پہلے جو ذکر کیا گیا ہے وہ دل کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور اس پر خوش ہو اور اپنی حیثیت سے اس کو زیادہ سمجھے. اور زبان سے خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس نعمت کا گناہوں میں استعمال نہ کرنا, یہ اس کو شکر کہتے ہیں. اور دوسری حالتیں طبیعت کے موافق نہیں ہوتی بلکہ نفس کو ان سے گرانی اور ناگواری ہوتی ہے. ایسی حالت کو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں میری کوئی مصلحت رکھی ہے, لہذا کسی قسم کی شکایت نہ کرنا. اور اگر وہ کوئی حکم ہے تو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. اگر شریعت کا حکم ہے لیکن طبیعت کو ناگوار ہے تو اس پر بتکلف عمل کرنا. اور اگر وہ کوئی مصیبت ہے تو مضبوطی سے اس کی سہار کرنا, یعنی صبر کرنا اور اس کو سہارنا اور پریشان نہ ہونا, یہ صبر ہے. اور چونکہ صبر زیادہ مشکل ہے اس لیے اس کا بیان شکر سے پہلے ہی کرتا ہوں اور زیادہ بھی کرتا ہوں. اول اس کے کثرت سے پیش آنے والے موقع بطور مثال کے بتلاتا ہوں, پھر اس کے متعلق آیتیں اور احادیث لکھتا ہوں. وہ مثالیں یہ ہیں, مثلا دین کے کاموں سے گھبراتا ہے, یہ ہے صبر کی صورتحال. دین کے کاموں سے گھبراتا ہے اور بھاگتا ہے, یا گناہ کے کاموں کا تقاضا کرتا ہے, خواہ نماز روزے سے جی چراتا ہے, یا حرام آمدنی کو چھوڑنے سے, یا کسی کا حق دینے سے ہچکچاتا ہے. ایسے وقت میں ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لاوے اور گناہ سے رکے. اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیف ہی ہو کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا. یعنی کہ حرام آمدنی کو چھوڑنے سے تکلیف ہو, یا خواہ نماز روزے, یعنی مثبت احکام مثبتہ ہیں اور احکام منسیہ ہیں. احکام مثبتہ وہ ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے, اور جن سے بچنے کا حکم ہے وہ احکام منفی ہے. تو دونوں میں سے جس سے بھی ناگواری پیدا ہوتی ہو نفس کو تو اس کو حق دینے سے ہچکچاتا ہے, ایسے وقت میں ہمت کر کے دین کے کام کو بجا لاوے اور گناہ سے رکے. اگرچہ دونوں جگہ کسی قدر تکلیف ہی ہو کیونکہ بہت جلدی اس تکلیف سے زیادہ آرام اور مزہ دیکھے گا. اور مثلا اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی, خواہ فقر و فاقے کی, خواہ بیماری کی, خواہ کسی کے مرنے کی, خواہ کسی دشمن کے ستانے کی, خواہ مال کے نقصان ہو جانے کی, ایسے وقت میں مصیبت کی مصلحتوں کو یاد کریں. اور سب سے بڑی مصلحت ثواب ہے, یعنی مومن کو جو مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو بڑے بڑے اجر و ثواب ملتے ہیں. تو یہ ایک مصلحت ہے مصیبت آ جانے میں, جس کا مصیبت پر وعدہ کیا گیا ہے. اور اس مصیبت کا بلا ضرورت اظہار نہ کرے. ضرورت یہی ہے کہ بھائی کوئی آدمی ایسا ہے جس سے جو ہے پریشانی دور ہو سکتی ہے, وہ مدد کر سکتا ہے, تو اس وقت اس سے تنہائی میں وہ ذکر کر دے اس کا. تو وہ تو ٹھیک ہے کہ جس سے کوئی مشکل آئی ہوئی ہے وہ اس کا حل جانتا ہو, یا وہ اس کو دفاع کرنے پر قدرت رکھتا ہو, تو ایسے آدمی سے اظہار کر دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بلا ضرورت اظہار کرنا یعنی اس کو واویلا کرنا, ادھر ادھر بلا ضرورت بولنا. معلوم ہے کہ بھائی ان سے کہنے میں ہماری کوئی مشکل حل نہیں ہوگی, بس یہ واویلا کرنا ہے. تو بلا ضرورت اظہار نہ کریں, اور دل میں ہر وقت اس کی سوچ بچار نہ کریں. بعض لوگ اپنے غم کو سوچ سوچ کر بڑھاتے ہیں, تو حقیقت میں اس غم کی حقیقت ہوتی ہے تھوڑی سی, لیکن سوچ سوچ کر اس کو غم کو بڑھاتے ہیں, یہاں تک کہ ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور وہی حال ہوتا ہے جو میں بتاتے رہتا ہوں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہیں اور ایک بازو سر کے نیچے ہے اور چھت کو گھور رہے ہیں اور سینڈو بنیان پہنے ہوئے ہیں. تو یہ چیز جو ہے سوچ بچار کرنے سے غم بڑھتا ہے. مثبت سوچ ہو کہ بھائی اس کا حل کیا ہے, اس حل کی کوشش کرے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہر وقت سوچ بچار کر کے غم میں پڑے ہوئے ہیں تو اس سے مصیبت حل نہیں ہوتی بلکہ پریشانی اور بڑھ جاتی ہے, مصیبت دوہری ہو جاتی ہے. اس سے ایک خاص سکون پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ جب آدمی بلا ضرورت اظہار نہ کرے اور ہر وقت سوچ بچار میں نہ رہے, اس سے ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے. البتہ اگر اس مصیبت کی کوئی تدبیر ہو, جیسے حلال مال کا حاصل کرنا, یا بیماری کا علاج کرنا, یا کسی صاحب قدرت سے مدد لینا, یا شریعت سے تحفظ کر کے بدلہ لے لینا, یا دعا کرنا, اس کا کچھ بھی مذائقہ نہیں. شریعت سے تحقیق کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے, کوئی ظلم کیا ہے, آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں جس سے دل ٹھنڈا ہو جائے, تو شریعت اس کی اجازت تو دیتی ہے. اگرچہ معاف کرنا بڑے دل والوں کا کام ہے اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے, لیکن اگر بدلہ لینا ہے, دل کو کسی طرح قرار نہیں آ رہا, بدلہ لے کر ٹھنڈک ملے گی, تو بھائی بدلہ لینے کی اجازت شریعت نے دی ہے, لیکن شریعت کی تحقیق اس لیے کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو कि हम जो बदला लें वो उससे बढ़ जाए जितना उसने सताया है। मसलन उसने कोई मारा पीटा है तो जितना दर्जे का उसने मारा पीटा है उसी दर्जे का उसको मारपीट कर सकते हैं। तो या किसी माल का नुकसान किया तो उससे ज्यादा ना हो जाए, इसलिए तहकीक करनी, वरना बदला लेने वाला जालिम हो जाएगा, उसकी जगह वो ले लेगा। पहले तो वो जालिम था, अब ये जालिम हो जाएगा, वो मजलूम हो जाएगा। और यह दुआ करना, इसका कुछ मुजायका नहीं। और मसलन दीन के काम में कोई जालिम रोक टोक करे या दीन को दलील करे, वहां जान को जान न समझे, मगर कानून अकली और कानून शरई के खिलाफ न करे, ये सब्र की जरूरी मिसालें हैं। ताकि इंशाल्लाह ताला कल पूरा करेंगे। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء شره ولكل شره فتره فان صاحبها سدد وقارب فرجوه وان اشير اليه بالاصابع فلا تعدوه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز میں حرص اور نشاط ہے، یعنی زیادتی اور انہماک، اور ہر زیادتی میں سستی ہے، یعنی ہر اس فعل میں جو زیادتی کے ساتھ کیا جائے سستی پیدا ہو جاتی ہے. پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا، میانہ روی سے، اور میانہ روی کے قریب رہا، یعنی افراد و تفرید سے بچا رہا، تو اس کی نجات پا جانے کی امید ہے، یعنی اس کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا گیا، یعنی مشہور ہونے کے لیے اس نے عبادت میں زیادتی کی اور مبالغہ کیا اور وہ مشہور ہو گیا، تو تم اس کو نیک اور عابد شمار نہ کرو. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بعض عبادت گزار شروع میں عبادت میں اس قدر مبالغہ اور انہماک کرتا ہے کہ کچھ ہی دن میں تھک کر سست ہو کر بیٹھ جاتا ہے. پس یہ زیادتی سبب کمی ہی نہیں بلکہ سبب ترک عبادت کا بن جاتی ہے، بعض اوقات عبادت ہی چھوڑ بیٹھتا ہے آدمی، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے دوسری حدیث میں وارد ہے خیر العمل ما قل ودیم علیہ، سب سے بہتر وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہوتا رہے. بس عبادت میں میانہ روی اور اعتدال رکھے تاکہ ہمیشہ اس عمل کا نباہ ہو سکے. اور بہت مبالغہ کرنے والا کچھ دن میں صراط مستقیم سے بھی ہٹ جاتا ہے. اور بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اعمال میں میانہ روی اور اعتدال اہل اللہ اور کاملین کی صحبت اور ان کی مجلس میں حاضری کی برکات سے حاصل ہوتا ہے، اور استقامت کی نعمت اہل اللہ کے تعلق اور مصاحبت ہی سے عطا ہوتی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، مراد صادقین سے مشائخ اور بزرگان دین ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، معاشرت کی سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیا میں سے ایدم پڑھ لیا. صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ استخارہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو. کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو مختصر سی دعا کر لے, اللہم اغفر لی واغفر لی, یعنی دعا پڑھ لے تو اچھا ہے, دو رکعت کا موقع نہیں ہے تو دعا پڑھ لے, دعا بھی یاد ہونی چاہیے. لیکن اگر اس کا بھی وقت نہیں ہے یا وہ یاد نہیں ہے تو یہ مختصر دعا اللہم اغفر لی واغفر لی. لیکن اہم کاموں کے لیے جتنا اہتمام ہوگا استخارے کا اتنا ہی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ استخارہ جائز کام کے لیے کر سکتے ہیں, ناجائز کام کے لیے استخارہ بھی نہیں کرنا چاہیے, ناجائز کام ناجائز ہے. نشوتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ نمبر 13 ہے معراج شریف کا, بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھ کو جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس قیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا, آپ بہت اچھا آنا آئے, اور دروازہ کھول دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں, ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. اور بیہقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں شب کا چاند باقی ستاروں پر. على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة, اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.